اسلام میں نیکوکاری. انسان کی زندگی اس وقت لذت بخش ہوتی ہے جب اس میں انسانی رنگ موجود ہو اور معاشرے کے ساتھ اس کے روابط احسان اور نیکوکاری کی بنیاد پر استوار ہوں. انسان کا پرافتخار نام اپنانے کا حق وہ لوگ رکھتے ہیں جن کی لوح زندگی انسانوں کے ساتھ نیکی سے عبارت ہو اور وہ اللہ کے بندوں سے نیک سلوک کرنے میں لذت محسوس کرتے ہوں. اسلام میں نیکوکاری کے مسئلے کی جانب خاص توجہ دی گئی ہے اور تاکیدی ارشادات کے ذریعے مسلمانوں کو احسان اور نیکوکاری کی جانب بلایا گیا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ عدالت اور نیکوکاری اور خویش و اقارب کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور برے اور ناپسندیدہ کاموں اور ظلم سے منع کرتا ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. سورہ نحل آیت 90. ایک نقطہ جو اس آیہ قرآنی سے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ چونکہ معاشرے کو عدل کی ضرورت بھی ہے اور وہ احسان کا بھی محتاج ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان نیکوکاری کے قیام کی تاکید ساتھ ساتھ ایک ہی جملے میں فرمائی ہے. اگر معاشرے میں عدالت نہ ہو تو اس کی بنیاد متزلزل ہو جائے گی، اور اگر احسان نہ ہو تو ایک خشک اور بے روح معاشرہ وجود میں آ جائے گا. احسان اور نیکوکاری جو احساسات سے جنم لیتے ہیں معاشرے کو زندگی بخشتے ہیں اور انسانوں کے باہمی تعلقات میں گرم جوشی پیدا کرتے ہیں. دوستی اور رفاقت، محبت اور مودت، وفا اور خیر خواہی، بیمار پرسی، غمگین لوگوں سے ہمدردی اور ان کی دلجوئی، یتیموں پر شفقت اور دوسری انسانی صفات ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو پاکیزگی بخشتی ہیں اور اسے خشک مزاجی اور بے دلی سے بچاتی ہیں. نہ انسان ایک مشین ہے اور نہ ہی ایک معاشرے کے افراد ایک مشین کے بے روح پہیے ہیں کہ ایک دوسرے سے بے خبر اور لاپرواہ رہ کر گھومتے رہیں اور زندگی بسر کرتے رہیں. اللہ نے انسان کے وجود میں کچھ ایسے جذبات پیدا کیے ہیں جو دوسرے قدرتی ذخائر کی طرح ایک بہت بڑا اور بیش قیمت سرمایہ سمجھے جاتے ہیں، اور اگر وہ ایک موافق ماحول اور مناسب حالات میں پروان چڑھیں تو انسان کی سعادت اور خوشبختی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اسلام کی اعلیٰ تعلیمات میں ایسے احکام دیے گئے ہیں جن کی بجا آوری جذباتی پہلو رکھتی ہے اور انسان کی زندگی میں سود مند نتائج برآمد کرتی ہے، اور ان سب احکامات کا خلاصہ نیکوکاری کے لفظ سے ادا کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو حقیقی نیکوکاری کی جانب راغب کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات اور اہل بیت علیہم السلام کے اقوال موجود ہیں، اور جن میں چند ایک ذیل میں درج کیے جاتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جو شخص نیکی کا کام کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے 10 گنا بدلہ ملے گا، اور جو شخص ناروا کام کا مرتکب ہوتا ہے اسے اس کے جرم کے مقدار کے مطابق سزا ملے گی. سورہ الانعام آیت 161. ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم نیکی کرو تو اپنے ساتھ کرتے ہو، اور اگر بدی کرو تو وہ بھی خود اپنے آپ پر روا رکھتے ہو، اور اپنی اچھائیوں اور برائیوں کا نتیجہ تم خود براہ راست دیکھو گے. سورہ بنی اسرائیل آیت 7. امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نیک کام کرو اور کسی نیک کام کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ نیکوکاری جتنی بھی چھوٹی ہو بڑی ہے اور جتنی بھی کم ہو زیادہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنا ہاتھ نیک کام انجام دینے کے علاوہ کسی چیز کے لیے دراز نہ کرو، اور اچھی بات کے علاوہ کوئی بات مت کہو. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص کو اللہ مال و دولت عطا فرمائے اس کا فرض ہے کہ اس مال سے اپنے قرابت داروں کی مدد کرے، صلح رحمی کرے، اور بھوکوں کو اپنے دسترخوان پر دعوت دے کر کھانا کھلائے، اسیروں اور قیدیوں کو قید و بند سے آزاد کرائے، فقراء اور محتاجوں کی مالی امداد کرے، مقروض اشخاص کی اعانت کرے، اپنے آپ کو حقوق کی ادائیگی اور نیکوکاری کے فرائض انجام دینے پر آمادہ کرے تاکہ اسے اللہ کی جانب سے جزا اور ثواب حاصل ہو، کیونکہ جو شخص ایسی عادات اختیار کر سکے اور اپنے مال کے ذریعے ایسے کام کرے وہ دنیا کی سربلندی اور بزرگواری اور آخرت کی نیک بختی اور سعادت حاصل کرے گا۔ امام الباقر علیہ السلام فرماتے ہیں، نیک کاموں کا انجام دینا نیکوکاروں کو برے حوادث میں گرفتار ہونے سے بچاتا ہے، اور جو لوگ دنیا میں نیکوکار ہیں وہ آخرت میں نیک بخت ہوں گے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام لوگوں کے ساتھ نیکی کر، خواہ وہ اس کے اہل ہوں یا نہ ہوں، اگر وہ اہل نہ ہوں تب بھی تجھ میں نیکوکاری کی اہلیت ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین قبول کرنے کے بعد سب سے بڑا عقل مندی کا کام بنی نوع انسان سے محبت اور سب افراد سے نیکی سے پیش آنا ہے۔ ایک اور روایت میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، دنیا اور آخرت کا بہترین اخلاق یہ ہے کہ جس شخص نے تجھ سے زیادتی کی ہو تو اسے معاف کر دے، جس شخص نے تجھ سے علیحدگی اختیار کی ہو تو اس سے تعلقات جوڑ لے، جس شخص نے تجھ سے بدی کی ہو تو اس سے نیکی کرے، اور جس شخص نے تجھے محروم کیا ہو تو اسے اپنے عطیات سے نوازے۔ اب تک ہم نے جن قرآنی آیات اور خاندان نبوت کی روایات کا مطالعہ کیا ہے اس کا تعلق نیکوکاری کی حقیقت اور لوگوں کو نیک کاموں کی جانب متوجہ کرنے اور ان کا شوق دلانے سے تھا۔ اس تمام بحث کا ماحاصل یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام چھوٹے اور بڑے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے جنہیں وہ نیکوکاری قرار دیتا ہے، اور ان کی انجام دہی پر دنیا اور آخرت میں اجر اور بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک نقطہ جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے یہ ہے کہ اسلامی احکام پر قدر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسلام نے جن نیک کاموں کے انجام دینے کی سفارش کی ہے ان کا مقصد فقط آخرت کا ثواب نہیں ہے، بلکہ وہ نیکوکاروں کی دنیاوی سعادت مندی اور نیک بختی پر بھی بڑے گہرے اور ناقابل انکار اثرات چھوڑتے ہیں۔ اس مطلب کی وضاحت کے لیے ہم چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ یتیم نوازی۔ اسلام میں یتیموں کے لیے بے حد سفارش کی گئی ہے، اور ان کے مال کی حفاظت اور ان کی سرپرستی اور دلجوئی اور ان سے مہر و محبت کے اظہار پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ اور بہترین وجہ کے بغیر اس میں تصرف نہ کرو، اس کی حفاظت اور نگہداشت کرو حتیٰ کہ یتیم سن رشد کو پہنچ جائے اور بالغ ہو جائے اور اپنے مال میں خود تصرف کر سکے۔ سورہ الانعام آیت 153۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا ہے، جو لوگ ظلم و ستم کے ذریعے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت آگ کھاتے ہیں اور جلد ہی دوزخ کی آگ میں بھی گرفتار ہوں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 10۔ یتیموں کے بارے میں جو دوسری آیات بقرہ، نساء، بنی اسرائیل، فجر اور معاون کے سوروں میں نازل ہوئی ہیں وہ اسلام کے نقطہ نگاہ سے یتیموں کے مسئلے کی اہمیت کو بخوبی واضح کرتی ہیں۔ امام الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص خواہش رکھتا ہو کہ اللہ اسے اپنی رحمتوں میں شامل کرے اور اسے بہشت میں جگہ دے، اسے چاہیے کہ اپنے اخلاق درست کرے، اللہ کی مخلوق سے انصاف برتے، یتیموں پر رحم کرے اور ضعیف و ناتواں لوگوں کی مدد کرنے میں عجلت کرے، اور جس خدائے بزرگ و برتر نے اسے پیدا کیا ہے اس کی بارگاہ میں خاکسار اور فروتن ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی یتیم کی سرپرستی کی ذمہ داری لے اور اس کے اخراجات برداشت کرے وہ بہشت میں میرے نزدیک اور میرا ہم نشین ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت نامے میں اپنے فرزندوں اور اپنے پیروؤں کو اہم مسائل کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا ہے، یتیموں کے بارے میں اللہ کو یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ کبھی بھوکے رہ جائیں اور ان کا خیال رکھو تاکہ وہ بگڑ نہ جائیں اور نکمے ثابت نہ ہوں۔ یتیمی خواہ وہ ماں کی موت کی وجہ سے ہو یا باپ کی موت کی وجہ سے، فرد کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی بڑے دور رس اثرات رکھتی ہے۔ ماہرین نفسیات اور علماء تربیت نے اپنی تحقیقات کے دوران عموماً یہ ملاحظہ کیا ہے کہ یتیمی، آوارہ گردی، اسکول اور معاشرے میں پسماندگی، گناہ، بے راہ روی اور جرائم کا بہت بڑا سبب بنتی ہے۔ ایک جرمن ماہر نفسیات جس نے بچوں کی اسکول میں کارکردگی پر یتیمی کے اثر کا مطالعہ کیا ہے، اپنی تحقیقات کے نتیجے میں کہتا ہے کہ جو بچے اسکول میں نکمے ثابت ہوئے ہیں ان میں سے 44% ایسے ہیں جن کے باپ مر چکے ہیں اور 33% ایسے ہیں جن کی مائیں مر چکی ہیں، یعنی عموماً 77% نکمے طالب علم یتیم ہوتے ہیں۔ ایک ایسی ہی تحقیق جو امریکہ میں نیو یارک کے ایک اسکول میں تربیتی مشکلات کی وجوہ کے بارے میں انجام دی گئی، پتہ چلا کہ جو طالب علم ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں ان میں سے 25% تربیت کے لحاظ سے یتیم بچے ہیں۔ اسی طرح مجرمانہ افعال میں ملوث ہونے والے بچوں اور نوجوانوں کے بارے میں جرمنی میں کی گئی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جرائم کے مرتکب ہونے والے 2704 نوجوانوں میں سے 1171 یعنی 43% سے زیادہ یتیم بچے تھے۔ اسی طرح امریکہ میں قیدیوں کے بارے میں کی گئی چھان بین کے دوران اس امر کی نشاندہی ہوئی ہے کہ جن قیدیوں کے بارے میں تحقیق کی گئی ان میں سے اوسطاً 60% ایسے تھے جن کا تعلق مصیبت زدہ خاندانوں سے تھا، کیونکہ ان کے بچپن میں ہی ان کا باپ یا ماں فوت ہو گئے تھے۔ ایک اور جرمن دانشور جس نے ان بچوں اور نوجوانوں کی آوارہ گردی اور مجرمانہ روش کے بارے میں تحقیق کی ہے جو قانونی عمر تک نہیں پہنچے، اپنے مطالعے کے دوران اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جو لڑکیاں چوری کی مرتکب ہوئی ہیں ان میں سے 38% سے زیادہ اور جو اشخاص غیر قانونی جنسی روابط یا ڈاکہ زنی کے مرتکب پائے گئے تھے ان میں سے 40% سے زیادہ یتیم بچے تھے۔ اور بالآخر امریکہ کی ایک معاشرتی اور نفسیاتی تحقیقات کے ضمن میں پتہ چلتا ہے کہ جو لڑکیاں تادیب خانے ریفارمیٹری میں زندگی بسر کر رہی ہیں ان میں سے 70% کے ماں یا باپ دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ یتیمی ایک شخصی مصیبت ہونے سے بھی زیادہ ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے، اور بہت سی محرومیاں، ناکامیاں، پسماندگیاں، قتل اور خودکشی کی وارداتیں، خلاف تہذیب حرکتیں اور نفسیاتی بیماریاں ایسی ہیں جن کا ماخذ اس میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے پیش نظر کہ بن باپ کے بچے معاشرے کے مفلوج اور ناکارہ اعضا ثابت نہ ہوں بلکہ شائستہ اور لائق افراد بنے، اور یتیم آوارہ گردی، جرائم اور بدعنوانیوں کی جانب مائل ہو کر معاشرے کے لیے خطرہ نہ بن جائیں، اسلام نے تاکیدی احکام اور مفید مشورے دیے ہیں جن پر عمل درآمد سے تمام خطرات دور ہو جاتے ہیں اور نفسیاتی الجھنوں کی پیدائش کی پیش بندی ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ متمدن ممالک اور ترقی یافتہ معاشروں میں یتیموں کی حالت بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہوں، لیکن ان اقدامات سے فقط یتیموں کی جسمانی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کی جذباتی اور روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا ممکن نہیں۔ ممکن ہے کہ ساز و سامان سے آراستہ یتیم خانہ میں مناسب وسائل زندگی، تربیت یافتہ ملازمین، پاک صاف لباس، مناسب اور عمدہ غذا، ورزش اور تعلیم وغیرہ کے انتظامات موجود ہوں، لیکن یہ تمام امکانات اس بچے کے احساسات اور جذبات کا جواب نہیں ہو سکتے جو اپنے آپ کو یتیم اور بن باپ کے دیکھتا ہے اور دوسرے بچوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر اور نادم محسوس کرتا ہے۔ سب سے بڑا دکھ بھی یہی ہے اور خطرہ بھی یہیں سے جنم لیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دکھ کا کوئی بنیادی علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو خود انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کی تمام جسمانی اور روحانی ضروریات سے واقف ہے، اس مشکل کو رفع کرنے کے لیے یتیموں کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ ان کے روحانی اور جذباتی احساسات کو بھی مورد توجہ قرار دیا ہے اور اپنے ہما پہلو احکام کی تشریح فرمائی ہے۔ اسلامی احکامات میں جہاں یتیم بچوں کی سرپرستی اور ان کے اخراجات مہیا کرنے کی سفارش کی گئی ہے، وہاں ان سے شفقت اور محبت برتنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام کے گراں قدر پیشوا فرماتے ہیں، جو شخص پیار اور محبت کے اظہار کے طور پر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہر اس بال کے لیے اجر دیتا ہے جو اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزرتا ہے، اور جو شخص کسی یتیم کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتا ہے، وہ قساوت قلب سے نجات پاتا ہے اور ایک مہربان دل کا مالک بن جاتا ہے۔ یتیموں کے بارے میں پیشوایان اسلام کی روش ایک بہترین درس ہے، اور تمام مسلمانوں کی اس کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دم تک ہمیشہ یتیموں سے مہربانی کا برتاؤ کیا۔ آپ انہیں اپنے گھر لے جاتے اور اس امر کی آزادی دے دیتے کہ ان کے اپنے بچوں کی طرح کھیلیں کودیں اور جو کھانا گھر میں موجود ہو کھائیں۔ لوگ آپ کو یتیموں کا باپ کہا کرتے تھے۔ یہ نیک کام، یتیموں سے شفقت آمیز سلوک اور لاوارث بچوں کی پرورش، جو اسلام کے نورانی پروگرام کا ایک جزو ہے، معاشرے کی بہبود، سعادت اور خوشبختی کا موجب ہیں، اور یتیمی کی ان خرابیوں کو ظاہر کرنے سے روکتے ہیں جن میں غیر اسلامی معاشرے مبتلا ہیں۔ ایک نقطہ جس کی جانب اس بحث کے خاتمے پر اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، یہ ہے کہ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس سے یتیموں کو افسردہ خاطر اور ملول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یتیمی کے دردناک عارضے یتیموں کو اس وقت لاحق ہوتے ہیں جب معاشرہ ان کے ساتھ اسلام کے احکام کے مطابق سلوک نہ کرے، اور اگر یتیموں کی تربیت اسلامی روش کے مطابق ہو تو ممکن ہے کہ وہ اپنے وقت کے لائق ترین افراد بن جائیں۔ علاوہ ازیں، اسلام کے نقطہ نظر کے مطابق یتیمی کوئی عیب نہیں۔ قرآن مجید واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی بہت سی ایسی اسلامی شخصیتیں گزری ہیں جو یتیم تھیں۔ دوسروں کی حاجت برآری کے لیے کوشش، اللہ کے بندوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش ان نیک کاموں میں سے ایک کام ہے جن کے لیے اسلامی احکام میں بے حد سفارش اور تاکید کی گئی ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ جب میرا کوئی بندہ ایک نیک کام کرتا ہے تو میں اس کے بدلے میں اسے بہشت عنایت کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، وہ نیک کام کون سا ہے؟ وحی نازل ہوئی، میرے کسی با ایمان بندے کو مسرور اور خوشحال کرنا، خواہ کھجور کا ایک دانہ دے کر ہی کیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، جس شخص نے تجھے پہچانا ہو اور تیرے لطف و کرم کے معیار کو سمجھا ہو، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ تیری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ امام محمد الباقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام اس کے بندے کو خوش کرنا ہے، اور وہ یوں کہ کوئی شخص اسے کھانا کھلائے یا اگر وہ مقروض ہو تو اس کا قرض ادا کرے۔ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جو لوگوں کی حاجت براری میں کوشاں رہتے ہیں، ایسے بندے قیامت کے دن پریشانی سے محفوظ رہیں گے، اور جو شخص کسی مومن بندے کو خوش کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قلب کو خوشی سے سرشار کر دے گا۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب لوگ میرے احسان کے دسترخوان کے ریزہ چین ہیں، اور میرے نزدیک ان میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو میرے بندوں پر زیادہ مہربان ہو اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرے۔ صدقہ حلوانی نامی ایک شخص کہتا ہے، میرے ایک دوست نے مسجد الحرام میں 2 دینار بطور قرض مانگے، میں نے اس سے وعدہ کیا کہ طواف ختم کر کے اس بارے میں اقدام کروں گا۔ ابھی میں نے طواف ختم نہیں کیا تھا کہ امام الصادق علیہ السلام طواف کے لیے تشریف لائے اور سہارے کے طور پر ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور ہم دونوں طواف کرنے لگے۔ میرا طواف ختم ہو گیا لیکن امام علیہ السلام کا ساتھ دینے کی خاطر میں نے طواف جاری رکھا۔ وہ شخص ایک طرف بیٹھا تھا، چونکہ وہ امام علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا، اس لیے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں اس کے کام سے لاپرواہی برت رہا ہوں، میں جب بھی اس کے سامنے سے گزرتا وہ مجھے ہاتھ سے اشارہ کرتا اور اپنا مقصد یاد دلاتا۔ امام الصادق علیہ السلام نے مجھ سے دریافت کیا، یہ شخص تمہیں اشارے کیوں کر رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں آپ کے قربان جاؤں، وہ میرا انتظار کر رہا ہے کہ طواف ختم کر کے اس کے پاس جاؤں اور اس کی حاجت پوری کر دوں، لیکن چونکہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا ہوا ہے اس لیے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ امام علیہ السلام نے ایک لحظہ بھر تامل کیے بغیر ہاتھ میرے کندھے پر سے اٹھا لیا اور فرمایا، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو اور جا کر اس کی حاجت پوری کرو۔ میں گیا اور امام کے ارشاد کے مطابق عمل کیا اور اس شخص کی حاجت پوری کر دی۔ دوسرے دن امام علیہ السلام کی مجلس میں پہنچا، آپ اپنے اصحاب سے گفتگو فرما رہے تھے، جوں ہی مجھے دیکھا آپ نے اپنی بات ختم کی اور فرمایا، اگر میں اپنے ایک مومن بھائی کی حاجت براری کی کوشش کروں تو یہ فعل میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں 1000 غلاموں کو آزاد کروں اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے 1000 افراد کو حرکت میں لے آؤں۔ ایک اور روایت میں امام الصادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جب کوئی شخص مجھ سے حاجت طلب کرتا ہے تو میں اس کی حاجت براری کے لیے جلدی کرتا ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ اس نے مجھ سے مانگا ہے وہ اس کے پاس اس وقت پہنچے جب دیر ہو چکی ہو اور اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ امام الباقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر محبت آمیز طریقے سے مسکرائے اور یہ مسکراہٹ اس کا دلی تعلق ظاہر کرے تو اس کا یہ فعل نیکوکاری میں شمار ہوتا ہے۔ امام الصادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس شخص سے اس کا مومن بھائی کوئی حاجت طلب کرے اور وہ توانائی اور قدرت رکھتے ہوئے اس کی حاجت پوری نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ امام السجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے، بہشت کے درجات عالیہ کا شعور حاصل کرنے کی کوشش کرو اور یہ جان لو کہ زیادہ عالی درجات اور زیادہ عالی شان حالات اس شخص کو ملیں گے جو اپنے با ایمان بھائیوں کے لیے زیادہ مفید ہوگا اور حاجت مندوں کی زیادہ خدمت کرے گا، اور بعض اوقات فقط ایک جملہ کہنا بھی انسان کے قرب اور نجات کا موجب بن جاتا ہے۔ اپنے دینی بھائیوں کے حق میں نیکوکاری اور احسان کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ یہ نیک کام اس دن تمہارے لیے مفید ثابت ہوں گے جس دن اور کوئی چیز تمہارے لیے سود مند نہ ہوگی۔ جامعہ الازہر قاہرہ کے رئیس علامہ فقید استاد الشیخ محمود شلتوت نے اپنی کتاب من توجیحات الاسلام میں ایک باب اسلام میں نیکوکاری کے بارے میں لکھا ہے کہ جس کے چند اقتصابات ہم زیر میں نقل کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے حق میں بے حد مہربان تھے، آپ اپنے اعزاء اور اقارب سے رابطہ برقرار رکھتے تھے، آپ دوسروں کی مشکلات کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، ضعیفوں کی مدد فرماتے تھے اور آپ کی لامحدود رحمت فقط بنی نوع انسان کے شامل حال ہی نہیں تھی بلکہ آپ حیوانوں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے، حتیٰ کہ بلی کے سامنے پانی کا برتن اتنی دیر تک رکھتے کہ وہ اچھی طرح پی لے اور سیر ہو جائے۔ امام الصادق علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ ایک عورت کو عذاب دوزخ میں مبتلا کرے گا کیونکہ اس نے ایک بلی کو بند کر دیا، اسے اذیت پہنچائی اور اسے پانی اور خوراک کے بغیر اتنی مدت تک بند رکھا کہ وہ بیچاری مر گئی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ قصہ سنایا، ایک شخص کو ایک سخت گرم بیابان میں پیاس لگی، اس نے کنویں کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی، اور جب کنویں سے باہر نکلا تو ایک کتے کو دیکھا جو شدید پیاس کی وجہ سے اپنی تھوتنی زمین پر رگڑ رہا تھا۔ اس شخص نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کتا بھی میری طرح پیاسا ہے اور پانی نہ مل سکنے کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہا ہے۔ بس وہ دوبارہ کنویں میں داخل ہوا اور اپنے جوتوں میں پانی بھرا اور لا کر کتے کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اسی نیک کام کے بدلے میں بخش دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے حیوانات پر احسان کرنے کی جزا بھی ملتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور تم کسی پریشان خاطر جاندار کی جو خدمت انجام دو گے اس کا اجر پاؤ گے۔ ایک دن ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بھوک سے نڈھال ہو رہا ہوں۔ آپ نے فوراً ایک شخص کو اپنے گھر بھیجا تاکہ اس کے لیے کھانا لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ نے اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں کھانا موجود نہیں ہے۔ جب آپ کو اپنے گھر کی جانب سے مایوسی ہوئی تو آپ صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور دریافت فرمایا کہ آیا تم میں کوئی شخص ایسا ہے جو اس مہمان کو قبول کرے؟ ایک صحابی نے اس شخص کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری لی، لیکن جب وہ اسے اپنے گھر لے گیا تو پتہ چلا کہ بچوں کے کھانے کے علاوہ گھر میں کوئی غذا موجود نہیں ہے۔ چنانچہ جب اس نے دسترخوان بچھایا تو کسی بہانے سے چراغ گل کر دیا۔ مہمان اندھیرے میں کھانا کھاتا رہا اور اس خیال سے رہا کہ صاحب خانہ بھی کھا رہا ہے، حالانکہ وہ فقط اپنا ہاتھ دسترخوان تک لے جاتا اور پھر خالی اٹھا لیتا تھا۔ اس طرح مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ موجودہ معاشرے میں آپ کتنے اشخاص کو جانتے ہیں جو ان برگزیدہ انسانی صفات کے حامل ہیں؟ کچھ لوگ نرم بستروں پر بڑی دل جمعی سے پاؤں پسار کر لیٹے رہتے ہیں اور اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ڈھیر لگے دیکھتے ہیں۔ ان کے بچوں اور بیویوں کے چہرے زندگی کی آسائشوں کی بدولت شاداب اور پھول کی طرح کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے مسلمان بھائی، اگر تیرے حالات بھی ایسے ہی ہیں تو تجھے مبارک ہو، لیکن یہ بات مت بھول کہ تیرے ہم جنسوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ناداری کی تاریکی اور عین بدبختی اور خواری میں زندگی کو اپنا بچھونا اور آسمان کو اوڑھنا بنا رکھا ہے۔ علاوہ ازیں، جب تیری نگاہ اپنے خوشحال بچوں پر پڑے تو اس حقیقت کو فراموش نہ کر کہ کچھ والدین اپنی اڑی اڑی رنگت والے اور بھوکے پیاسے بچوں کے ساتھ اندھیرے میں رات بسر کرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ خوشی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھ کہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ایسے بھی ہیں جو کسی زمانے میں اپنے باپ کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے تھے، لیکن اب ان کے سروں اور چہروں پر یتیمی کی گرد جم گئی ہے اور اپنی بے کسی کی وجہ سے خوراک اور پوشاک کے لیے روتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کی غم زدہ آنکھوں سے آنسو پوچھے اور ان کی بھوک کے درد کو دور کرے۔ اس وقت سے ڈر جب وقت کا طاقتور پہیہ تمہارے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کر دے، اور اے نیک بخت اور خوش و خرم خاتون جسے اپنے مہربان شوہر کا سایہ میسر ہے، یہ بات مت بھول کہ تیری بیوہ اور ہم وطن بہن بھی کسی زمانے میں اسی طرح خوشبخت اور خوشحال تھی، لیکن اس کا شوہر اچانک لقمہ اجل بن گیا اور وہ بیچاری مغموم اور پریشان حال ہو گئی۔ اور اے خوش و خرم اور آرام طلب لوگوں، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو تو بلا شبہ میں تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ شکر کے معنی یہ نہیں کہ تم زبان سے کچھ الفاظ ادا کر دو، آہیں بھرو، افسوس کرو اور بےکس لوگوں سے جھوٹ موٹ ہمدردی کا اظہار کرو۔ یہ باتیں کس درد کی دوا ہیں؟ یہ کون سے بھوکے کو سیر کرتی ہیں اور کس بدبخت کے حالات میں اصلاح کا موجب بنتی ہیں؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ عملی طور پر تأسف اور ہمدردی کا مثبت پہلو ظاہر ہو۔ تم ایسے کام کرو جن کی بدولت تمہاری فطرت میں کریم النفسی، عفو و درگزر، دلاوری اور عدل و انصاف کی روح زندہ ہو جائے، اپنے والدین، اولاد اور دوسرے افراد خانہ کی پرورش بھی اسی ڈھنگ سے کرو۔ کیا تم ایسا ہی کرتے ہو؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رنگین میزوں کے کنارے بیٹھ کر اپنی دولت جوئے میں لٹاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شطرنج اور سینکڑوں دوسرے کھیلوں اور گوناگون گناہوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ اے نادان لوگوں، جو یوں کھیل کود اور نفسانی خواہشات میں غرق ہو، اور اے غلط اور مجرم قسم کے پاک بازو، معاشرہ افلاس، بیماری، موت، پریشانی اور دوسرے ہزارہا مصائب کے خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ آباد گھرانے برباد ہوتے جا رہے ہیں، پاک دل ناپاکی کی طرف مائل ہیں، خاندان، محبت اور اتحاد کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، سڑکوں کے کناروں پر بے آسرا لوگ بیٹھے ہیں، لیکن تم ہو کہ اس طرح پرجوش اور پرسرور محفلوں میں عیش و عشرت اور انسانیت کے منافی لذتوں میں مشغول ہو۔ بس ان لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے جو کوئی جائے رہائش نہیں رکھتے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی پناہ گاہ مہیا نہیں کر سکتے؟ بس جس قدر جلد ہو سکے ان گناہ کی محفلوں کو خالی کر دو، خواہ ایک لحظہ کے لیے ہی صحیح۔ جلدی لوگوں کے درمیان آؤ، ایک دل کو خوش کرو، ایک درماندہ شخص کو خوشحال بناؤ، ایک یتیم پر شفقت کرو، اور پھر اگر تم اپنی ان نیکیوں کو جاری رکھو تو حقیقی لذت محسوس کرو گے، تمہارا ضمیر مطمئن، زندگی پر لطف اور حالت زیادہ اطمینان بخش ہوگی۔ اس صورت میں تم اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرو گے اور معاشرے کو بھی تباہی کے خطرات سے نجات دلا دو گے، اور اپنا انسانی فریضہ بھی بجا لاؤ گے۔ حضرات، میں آپ کو خیر خواہی، عفو و درگزر، رحم اور حاجت مندوں سے بھلائی کی تلقین فقط دین یا انسانیت کی خاطر نہیں کرتا، بلکہ مملکت کی عام خوشحالی اور آپ کی ذاتی بہبود بھی ان امور کے متقاضی ہے۔ نیکوکاری اور بے کسوں کی امداد اور مفید رفاہی کاموں پر عمل درآمد سے آوارہ گردوں کے گروہ میں سے ایک عظیم فوج تشکیل دی جا سکتی ہے، اور اسے ملک کی ترقی اور معاشرے کے دفاع کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نیکوکاری اختیار کر کے کینہ اور بغض و عناد کا زنگ دلوں سے دھویا جا سکتا ہے، اور دوسروں کی رضا مندی، اطمینان اور محبت حاصل کی جا سکتی ہے، اور بالآخر معاشرے کے افراد کے مابین تعاون اور اعتماد کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ جب آپ کسی حاجت مند سے نیکی کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو آپ کا غلام تصور کرتا ہے اور آپ سے خاکساری اور تواضع سے پیش آتا ہے۔ اکثر اوقات ایک مختصر سی تخفیف سے سرمایہ کی ایک بہت بڑی مقدار کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور انسان کے نیک کام اسے خطرناک طوفانوں سے نجات بخشتے ہیں۔ اب سبھی آئیے اور دکھ دور کرنے والے درد مند اور خیر خواہ بن جائیے، آئیے اور انسانی شعار کو زندہ کیجیے، اور مذہب اور مادر وطن کے تقاضوں اور شخصی مصلحتوں کے مطابق اقدام اٹھائیے۔ آئیے اور خاک نشینوں پر رحم کیجیے تاکہ آپ آسمانوں اور زمین کے خدا کے رحم کے حقدار ٹھہریں۔ جو کچھ اب تک نقل کیا گیا وہ نیکوکاری کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا ایک مختصر نمونہ تھا، اور اس معاملے کا باریک نقطہ یہ ہے کہ اسلام نے کوشش کی ہے کہ خیر خواہی اور نیکوکاری کی روح بچپن سے لوگوں میں پیدا ہو جائے، اور وہ بڑے ہو کر خود بخود نیکوکاری کی جانب راغب ہوں، کسی تکلیف اور زحمت کے بغیر اسے انجام دیں، اور کسی نیک کام کرنے میں کوئی کوفت محسوس نہ کریں، بلکہ ان کی زندگیوں کے سب سے زیادہ لذت بخش وہ لمحات ہوں جب وہ کسی کی خدمت انجام دیں یا کسی نیکی کے کام کا اقدام کریں۔ اسلام کے گرامی قدر پیشواؤں اور ان کے تربیت کردہ اشخاص کی تاریخ حیات اس دعوے کی بہترین گواہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں اور ان بزرگواروں کے طور طریقوں سے آگاہ ہوں اور نیکوکاری میں ان کے نقش قدم پر چلیں، تاکہ حقیقی سعادت اور نیک بختی سے بہرہور ہوں انشاءاللہ۔ جو شخص دوسروں کی خیر اور نیک بختی کا طالب ہو وہ بالآخر خود نیک بختی حاصل کر لیتا ہے. افلاطون. نیکی ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے اور خود کبھی مغلوب نہیں ہوتی. ٹالسٹائی. دو لذتیں ایسی ہیں جن کا نتیجہ ہرگز ناگوار اور پریشانی کا موجب نہیں ہوتا. ان میں سے ایک لوگوں سے نیکی کرنا اور دوسری اپنی ذمہ داری سر انجام دینا ہے. جان جاک روسو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.